بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज़। सामिन, आपका मेज़बान गुलशन नकवी आज की दूसरी मजलिस की नशियात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सलाम कबूल कीजिए। हमारी इस वक्त की नशियात का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक और उसके तर्जुमे से हुआ। आज सूरह इब्राहिम की आयात नंबर 32-34 की तिलावत का शरफ हासिल किया قاری جناب اصغر برومند نے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سنیے گا پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران، اور اس پروگرام کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ یادوں کے چھروکے کے بعد سماعت فرمائیے گا اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینہ صحافت، اور اس کے بعد ہم پیش کریں گے پروگرام دفاع مقدس اور اسلام کی معرفت، ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیں پروگرام گرد و پیش۔ سامعین، پروگرام گرد و پیش کے آغاز میں سنیے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طہٰ شمیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے اندر اپوزیشن کا ہنگامہ، اور یو پی اسمبلی کے باہر حزب اختلاف کا مظاہرہ۔ داخلہ امور کے مرکزی وزیر مملکت کو برخاست کرنے کا مطالبہ۔ مزاحمتی فلسطینی تنظیم حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ سے ایران کے وزیر خارجہ کی ٹیلی فونی گفتگو، فلسطینی مزاحمت کی قدردانی۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اجلاس سے ایرانی مندوب کا خطاب، ایٹمی معاہدے کو اس کی اصل شکل میں باقی رکھنے پر زور۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں بدھ کو بھی اپوزیشن کے ہنگاموں کے باعث کاروائی معمول کے مطابق نہ چل سکی۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق پارلیمنٹ کے ایوان زرین لوک سبھا میں کاروائی شروع ہوتے ہی حزب اختلاف کے اراکین نے وزیر مملکت بلائے داخلہ امور اجے مشرا کو برخاست کرنے کا مطالبہ کیا۔ حزب اختلاف کے اراکین نے مسٹر اجے مشرا کو اکتوبر میں ریاست اتر پردیش کے ضلع لکھیم پور کھیری میں جیپ سے کچل کے 5 کسانوں کی موت کا ذمہ دار قرار دیا اور نعرے بازی شروع کر دی۔ حزب اختلاف کے اراکین کی ہنگامہ آرائی کے سبب ایوان کی کاروائی پورے دن کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ دوسری جانب پارلیمنٹ کے ایوان بالا راج سبھا میں بھی وقفہ صفر کے دوران کانگریس کے ڈپٹی لیڈر آنند شرما اور پی چدمبرم نے نوٹس کا مسئلہ اٹھایا اور بولنے کی کوشش کی۔ چیئرمین ایم وینکیا نائیڈو نے نوٹس مسترد کر دیا، جس پر حزب اختلاف کے اراکین نے نعرے بازی اور ہنگامہ شروع کر دیا۔ اپوزیشن کا ہنگامہ بڑھنے کے بعد چیئرمین نے کاروائی دوپہر 12 بجے تک ملتوی کر دی۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں بدھ کو بھی سیکورٹی اہلکاروں اور مسلح علیحدگی پسندوں درمیان تصادم کی خبر ہے۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے نے رپورٹ دی ہے کہ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے جنوبی ضلع پلوامہ کے اسگام پتھری اور راجپورہ گاؤں میں سیکورٹی اہلکاروں اور مسلح علیحدگی پسندوں درمیان تصادم منگل اور بدھ کی درمیانی رات شروع ہوا۔ رپورٹ کے مطابق سیکورٹی اہلکاروں نے علاقے میں عسکریت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے کے بعد تلاشی کی کارروائی شروع کی، تو مسلح علیحدگی پسندوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ اس کے بعد دو طرفہ گولی باری شروع ہوئی جو آخری اطلاع ملنے تک جاری تھی۔ رپورٹوں میں بتایا گیا کہ عسکریت پسندوں کی تعداد 2 سے 3 ہو سکتی ہے۔ ایران اور پاکستان نے دو طرفہ تجارت کی راہوں کا جائزہ لیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق لاہور میں اسلامی جمہوری ایران کے قونصلر جنرل محمد رضا ناظری نے لاہور کی تاجر برادری سے ملاقات میں ایران اور پاکستان کے تاجروں درمیان تجارتی تعلقات مضبوط بنانے کی راہوں کا جائزہ لیا۔ اس ملاقات میں ایران اور پاکستان کے درمیان جنس کے عوض جنس کی تجارت کے سلسلے میں ہونے والے معاہدے کے پیش نظر فریقین نے دونوں ملکوں کی ضرورت کی اشیاء کے سلسلے میں دو طرفہ تجارت کو مضبوط بنانے، سرمایہ کاری کے طریقہ کار اور سرمایہ کاروں کے لیے فائنانس کے موضوع پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر فریقین نے باہمی تجارت کی راہ میں حائل کسٹم جیسی رکاوٹوں، دونوں ملکوں کے تاجروں کے اندر ایک دوسرے کی گنجائشوں کی شناخت نہ ہونے اور ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے تجارتی وفود کی رفت و آمد کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ لاہور میں ایران کے قونصلر جنرل اور پاکستانی تاجروں کے درمیان ہونے والی ملاقات میں شہر لاہور کے اہم تجارتی مراکز کے سربراہان بھی موجود تھے۔ ملاقات میں لاہور کی تاجر برادری کے سربراہ ملک امانت علی نے ایران اور پاکستان کے صوبہ پنجاب کے درمیان تجارت کے فروغ کی اپیل کرتے ہوئے دونوں ملکوں کی اقتصادی گنجائشوں سے استفادہ کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ اسٹیل اور اسٹیل انڈسٹریز کی 13ویں بین الاقوامی نمائش ایران اسٹیل انٹرنیشنل آج سے شروع ہو گئی ہے۔ جنوبی ایران کے صوبہ ہرمزگان کے سیاحتی اور تفریحی جزیرے کیش میں شروع ہونے والی اس بین الاقوامی نمائش میں 275 ملکی اور غیر ملکی کمپنیاں حصہ لے رہی ہیں۔ 2 روز تک جاری رہنے والی اس نمائش میں 250 ایرانی کمپنیوں کے علاوہ چین، ترکی، جرمنی، اسپین، سویڈن اور یونان کی 25 کمپنیوں نے اپنے اسٹال لگائے ہیں۔ ایران کی اصفہان اسٹیل ملز، خراسان اسٹیل کمپلیکس، مڈل ایسٹ مائننگ ڈیولپمنٹ اینڈ مائننگ انڈسٹریز، پیشگامان اسٹیل انجینئرنگ کمپنی اور سیرجان انٹرنیشنل اسٹیل کمپنی جیسی بڑی کمپنیوں نے اپنی جدید ترین مصنوعات نمائش اور فروخت کے لیے پیش کی ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے غاصب اور جعلی صہیونی حکومت کو خطے کے تمام تر مسائل اور مشکلات کی جڑ قرار دیا ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے یوم تاسیس کے موقع پر اس تنظیم کے سربراہ اسماعیل ہنیہ سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کا کہنا تھا کہ جعلی صہیونی حکومت خطے کے تمام تر مصائب و عالم اور مشکلات کی جڑ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی جعلی حکومت کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے راستے پر چلنے والے خطے کے چند ایک ممالک دراصل اس خطے اور امت مسلمہ کی سلامتی اور مفادات کے خلاف حرکت کر رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے حماس کو قدس شریف کی آزادی کی راہ میں اسلامی مزاحمتی بلاک کا پیش رو دستہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ استقامتی محاذ آج ملت فلسطین کے حقوق کی سربلندی کے میدان میں تاریخ ساز کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے برطانیہ کی جانب سے حماس کو دہشت گرد گروہ قرار دیے جانے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ لندن کا یہ اقدام پوری فلسطینی قوم کے خلاف ایک سیاسی اقدام ہے۔ حسین امیر عبداللہیان نے حماس کے سربراہ کے ساتھ اس ٹیلی فونی بات چیت میں ایران کی جانب سے فلسطینی قوم کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا ایک بار پھر اعادہ کیا۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے اس موقع پر خطے کے بعض ملکوں کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے قیام کی مذمت کرتے ہوئے اسے امریکی صہیونی سوچ کا حامل قرار دیا۔ انہوں نے خطے میں اثر اور رسوخ بڑھانے کی اسرائیلی کوششوں کو فلسطینی کاز اور پوری امت مسلمہ کے لیے خطرناک بتایا اور کہا کہ اسرائیلی اقدامات علاقے میں بدامنی اور عدم استحکام کا سبب بن رہے ہیں۔ اس سے پہلے اپنی تنظیم کے یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے میں پوری قوت کے ساتھ ڈٹے رہنے کا اعلان کیا تھا۔ اسماعیل ہنیہ نے بڑے واشگاف الفاظ میں کہا تھا کہ اسرائیل کے مقابلے میں پسپائی یا سرزمین فلسطین کے ایک بالشت حصے پر صہیونی کے قبضے کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم پچھلے 34 برسوں سے فلسطینی قوم کے حقوق کی سربلندی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ محاصرہ جنگ اور حماس کے خلاف سازشیں سب ناکام رہیں گی۔ حماس کے سربراہ نے بیت المقدس کو صہیونی دشمن کے ساتھ جنگ کا اصل محور قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اس شہر میں کچھ بھی کر لے اس کے تاریخی اور جغرافیائی حقائق کو تبدیل نہیں کر پائے گا۔ انہوں نے فلسطینی اتھارٹی سے اپیل کی کہ وہ اپنی ہی قوم سے دشمنی اور اس کے خلاف جارحانہ اقدامات کی پالیسی سے دستبردار ہو جائے اور اسرائیل کے ساتھ سیکورٹی تعاون فوری طور پر بند کر دے۔ حماس کے سربراہ نے بات زور دے کر کہی کہ محاصرہ ختم کرانے کے لیے کسی سودے بازی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی چیز انتفاضہ کے شعلوں کو خاموش نہیں کر سکتی، کیونکہ فلسطین ایک عرب اور اسلامی مسئلہ ہے۔ عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین کے جوانوں نے غزہ میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے شہید کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی تصاویر کے ساتھ پریڈ کی ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق شہید قاسم سلیمانی کی تصاویر کے ساتھ یہ پریڈ عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین کے یوم تاسیس کے موقع پر انجام پائی۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق عوامی محاذ کے ہزاروں حامی اور فلسطینی استقامتی گروہوں کے متعدد سرکردہ رہنما بھی پریڈ کے مقام پر موجود تھے۔ پریڈ کے شرکا نے ایسے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے والے ملکوں کے خلاف متحدہ عرب محاذ کے قیام کے حق میں نعرے درج تھے۔ اس سے پہلے عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین کے شعبہ سیاسی امور کے سربراہ ماہر الطاہر نے کہا تھا کہ شہید قاسم سلیمانی مزاحمت کا عالمی سمبول بن گئے ہیں اور انہوں نے خطے میں امریکی سازشوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ واضح ہے کہ دہشت گرد امریکی فوج نے 3 جنوری 2020 کو ایران کے سپاہ قدس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کو بغداد ایئرپورٹ کے قریب اس وقت شہید کر دیا تھا جب وہ حکومت عراق کی دعوت پر اس ملک کے سرکاری دورے پر وہاں پہنچے تھے۔ امریکی فوج کے اس بزدلانہ اور دہشت گردانہ حملے میں عراق کی عوامی رضاکار فورس الرشد الشابی کے ڈپٹی کمانڈر جنرل ابو مہدی المہندس اور ان کے محافظین بھی شہید ہو گئے تھے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی نے زور دے کر کہا ہے کہ ایٹمی سمجھوتے کے منافی تمام پابندیاں فوراً منسوخ ہونا چاہیے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے پریس ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ویانا مذاکرات میں ظالمانہ پابندیوں کا خاتمہ اولین ترجیح ہے جو برسوں سے ملت ایران پر نافذ ہے۔ باقری کنی نے مزید کہا کہ وہ پابندیاں جو ملت ایران کے خلاف نافذ کی گئی ہیں بین الاقوامی قوانین، عالمی اصولوں، ایٹمی سمجھوتے اور اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے قرارداد 22-31 کے منافی ہیں۔ باقری کنی کا کہنا ہے کہ ایران سمیت گروپ 4 جمع 1 کے ممالک، حتی امریکہ کی نئی حکومت بھی اس بات پر متفق ہے کہ اس ملک کے سابق حکومت نے ایٹمی سمجھوتے سے نکل کر غیر قانونی اقدام کیا، اور اسی بنا پر ایران کی نئی حکومت امریکہ کے نئی بائیڈن حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ اس غلطی کو ترک کر دیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ دونوں فریقوں کے درمیان مذاکرات جاری ہیں تاکہ ایسے مرحلے میں پہنچ جائیں جس سے اختلافات ختم ہو اور حالیہ دنوں میں اچھی پیش رفت ہوئی ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا کہ اگر فریق مقابل کے اندر عزم محکم موجود ہو اور وہ کسی بھی غلطی کے بغیر ایٹمی سمجھوتے کے مطابق اپنے وعدوں پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو تو بہت کم وقت میں فریقین کے لیے قابل قبول معاہدہ طے پا جائے گا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے حقیقی سیاسی عزم اور نیک نیتی کو پابندیوں کے خاتمے کے ویانا مذاکرات کی کامیابی کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ ایک تفصیلی رپورٹ کے ساتھ ہمارے ساتھی گلشن نقوی۔
اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے حقیقی سیاسی عزم اور نیک نیتی کو پابندیوں کے خاتمے کے ویانا مذاکرات کی کامیابی کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے یہ بات ایٹمی معاہدے سے متعلق قرارداد 22-31 پر عمل درآمد کے بارے میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹریش کی 12ویں رپورٹ کے جائزے کی غرض سے ہونے والے سلامتی کونسل کے اجلاس کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ مجید تخت روانچی کا کہنا تھا کہ پابندیوں کے خاتمے کے لیے جاری ویانا مذاکرات کو حقیقی سیاسی عزم اور نیک نیتی کی بنیاد پر استوار بات کے ذریعے ہی کامیاب بنایا جا سکتا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کی اعلی ترین سفارت کار نے ویانا میں جاری مذاکرات میں پیش رفت کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات زور دے کر کہی کہ تمام فریقوں کو کم ترین وقت میں ایک اچھے سمجھوتے کے حصول کی غرض سے ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے ایٹمی معاہدے پر اپنے وعدوں پر سے بڑھ کر عمل کیا ہے اور اس معاہدے کو بچانے کی پوری کوشش کی ہے۔ ایران کے مستقل مندوب نے امریکہ کو ایٹمی معاہدے کی موجودہ صورتحال کا اصل ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ امریکہ تھا جس نے ایٹمی معاہدے سے غیر قانونی طور پر علیحدگی اختیار کی اور پابندیاں دوبارہ عائد کر دیں۔ مجید تخت روانچی نے واضح کیا کہ اب یہ امریکہ اور یورپی یونین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایٹمی معاہدے کے تحت اپنے وعدوں پر عمل کر کے دکھائیں۔ انہوں نے ایک بار پھر تہران کے اس اصولی موقف کا اعادہ کیا کہ ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کو غیر متعلقہ معاملات سے جوڑنے یا کسی بھی نئی شق کے اضافے کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور یہ کوشش ناکام رہے گی۔ مجید تخترونچی نے بڑے واشگاف الفاظ میں کہا کہ ایران کو اس بات کی ضمانت فراہم کی جائے کہ تمام پابندیاں اٹھا لی جائیں گی، امریکہ ایٹمی معاہدے سے دوبارہ نہیں نکلے گا اور وہ نہ تو اس معاہدے اور نہ ہی قرارداد 2231 کے میکانزم کو ایران کے خلاف استعمال کرے گا۔ اس سے پہلے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے مستقل مندوب مجید تخترونچی نے کہا تھا کہ تہران ایٹمی معاہدے کو اس کی اصل شکل میں بحال کرنے کا پختہ ارادہ رکھتا ہے، اور اس حوالے سے ویانا میں پیش کی جانے والی ہماری تجاویز ایٹمی معاہدے اور قرارداد 2231 کے عین مطابق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے کم ترین مدت میں ایک اچھے سمجھوتے کے حصول کی غرض سے دیگر فریقوں کے سامنے اپنے سچے سیاسی عزم، ضروری سنجیدگی اور تعمیری تعاون کو ثابت کر دیا ہے۔ اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو ثابت کریں کہ ایٹمی معاہدے کو حقیقی معنوں میں قبول، اس پر مؤثر عمل درآمد اور نیک نیتی کے ساتھ اپنے وعدے پورے کرنے کو تیار ہیں۔ مجید تخترونچی نے ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو جاری رکھنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ روایتی میزائل پروگرام کو ترقی دینا بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہمارا مسلمہ حق ہے، اور قرارداد 2231 میں بھی اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ ایران اپنے بیلسٹک میزائل اور خلائی پروگرام کو، جو ہماری سلامتی اور ہمارے سماجی و اقتصادی مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری ہے، پوری رفتار کے ساتھ جاری رکھے گا۔
سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے پابندیوں کے خاتمے کے لیے ہونے والے ویانا اجلاس کے بارے میں کہا کہ ہمیں امید ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ سعودی عرب کے العربیہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق فیصل بن فرحان نے یہ بات خلیج فارس تعاون کونسل کے سربراہ نائف الحجرف کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ویانا میں فریقین کے درمیان ایک جامع اور طویل ایٹمی سمجھوتا طے پا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ملک ایران کے ساتھ فطری تعلقات کا خواہاں ہے۔ فیصل بن فرحان نے کسی طرح کے دستاویز پیش کیے بغیر دعویٰ کیا کہ اب تک بعض خبروں سے پتہ چلتا ہے کہ مذاکرات میں کچھ لیت و لال موجود ہے۔ انہوں نے ایٹمی سمجھوتے سے سابق امریکی صدر ٹرمپ کے ایک طرفہ طور پر نکل جانے کی طرف کوئی اشارہ کیے بغیر دعویٰ کیا کہ ویانا مذاکرات میں سخت گیر موقف تشویشناک ہے۔ امریکہ کے خفیہ فوجی دستے نے گزشتہ 5 برس کے دوران شام پر ہزاروں بم اور میزائل برسا کر سینکڑوں افراد کو قتل کیا ہے۔ نیویارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے ایک نہایت خفیہ فوجی دستے نے گزشتہ 5 برس کے دوران شام پر 10,000 بم اور میزائل فائر کیے ہیں، جس کے نتیجے میں بے شمار عام شہریوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جن لوگوں نے اس خفیہ فوجی دستے کے ساتھ کام کیا ان کا کہنا ہے کہ یہ فوجی دستہ عام شہریوں کی مدد کے لیے مقررہ قوانین کو نظر انداز کرتا تھا، جس کے باعث کھیتوں میں کام کرنے والے کسان، سڑکوں پر چلنے پھرنے والے بچے، گھر بار چھوڑ کر بھاگنے والے پناہ گزین اور دیہی باشندے مارے جاتے تھے۔ جار سعودی اتحاد نے یمن کے دارالحکومت صنعاء کو حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق جار سعودی اتحاد نے السبعین سمیت صنعاء کے بعض علاقوں کو حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ ان حملوں کے بعد جار سعودی اتحاد کے ترجمان نے ایک بیان جاری کر کے دعویٰ کیا ہے کہ جن اہداف کو نشانہ بنایا گیا وہ قانونی طور پر فوجی تھے، لیکن مقامی ذرائع نے بتایا کہ یہ حملے غیر فوجی علاقوں پر کیے گئے ہیں۔ سعودی عرب کے سرکاری ذرائع کی جانب سے ان حملوں کی تصدیق ایسے عالم میں کی گئی ہے کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کچھ دنوں پہلے جنگ یمن کے ختم ہونے کی خبر دی تھی۔ دریاسنا یمن کے صوبہ الحدیدہ کے ایک علاقے میں ہونے والے دھماکے میں کئی یمنی شہری شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ المسیرہ ٹی وی نے بدھ کو ایک رپورٹ میں اعلان کیا کہ مغربی یمن کے صوبہ الحدیدہ کے اتحیتا ضلع کے مشرق میں جار سعودی عرب کی بچھائی ہوئی باریدی سرنگ میں دھماکہ ہوا ہے۔ اس دھماکے کے نتیجے میں 2 عام شہری شہید اور 1 زخمی ہو گیا ہے۔ دوسری جانب یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی مندوب ہانس گرانڈبرگ کے ساتھ اس بیان کو غلط قرار دیا ہے کہ یمن کی جنگ بند ہو گئی ہے۔ محمد علی الحوثی نے کہا کہ جنگ یمن رکی نہیں ہے، بلکہ صرف صنع پر دشمن کا حملہ ناکام ہوا ہے، لیکن جار اتحاد کے حملے، محاصر بمباری بدستور جاری ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامع ریڈیو تہران کی اردو سروس سے آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے ہیں اور اب وقت ہوا چاہتا ہے سیاسی گفتگو کے سیگمنٹ کا۔ ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب تشریف لا چکے ہیں اسٹوڈیو میں، ہم ڈاکٹر صاحب کا خیر مقدم کرتے ہیں۔
بہت شکریہ نوازش
جی۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا سوال آج آپ سے یہ ہے کہ ایران اور 4+1 کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ ویانا میں جاری ہے، اس سلسلے کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے اور مذاکرات کس سمت میں جا رہے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، 29 نومبر کو مذاکرات کا یہ 7واں دور جسے آپ کہہ سکتے ہیں شروع ہوا، اور 3-4 دن یہ جاری رہا، اس کے بعد اس میں ایک وقفہ آیا اور پھر دوبارہ ابھی 2 دن سے مذاکرات کا یہ سلسلہ شروع ہے۔ البتہ سامعین کی اطلاع کے لیے عرض کریں کہ 6 ادوار پہلے ہو چکے تھے ویانا میں، لیکن جب اسلامی جمہوریہ ایران میں حکومت میں تبدیلی آئی اور نئے پریزیڈنٹ انتخاب ہوئے آئے رئیسی، تو اس کے بعد ظاہر ہے ایک نئی ٹیم بننی تھی وزارت خارجہ کی، اور نئی مذاکراتی ٹیم کا انتخاب عمل میں آنا تھا، تو اس لیے اس میں ایک گیپ آ گیا تھا۔ البتہ اس گیپ کے ساتھ ساتھ ایک اور وجہ بھی تھی، جو نئی حکومت ایران کی تھی، اس نے کچھ اپنے بعض ایشوز پہ تاکید کی کہ 6 مذاکرات کے دور ہو چکے ہیں اور مذاکرات برائے مذاکرات ہو رہے ہیں، تو یہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ مذاکرات کو نتیجہ خیز ہونا چاہیے اور اس کے لیے کوئی ٹائم اور کوئی فریم ورک ہونا چاہیے کہ اس کے اندر اندر یہ مذاکرات اپنے کسی نتیجے پہ پہنچیں۔ بہرحال، یہ 29 نومبر کو جب دوبارہ سلسلہ شروع ہوا، تو اس وقت سے لے کے ابھی تک تقریباً کنٹینیوسلی اس وقت عالمی میڈیا میں بھی اور ریجنل میڈیا کے اندر بھی اور بالخصوص ایران کے اندر بھی اس موضوع پہ بہت زیادہ گفتگو ہو رہی ہے، اور میڈیا کے اندر بھی اہم ترین موضوعات میں سے یہ موضوع ہے۔ اور 4+1 کے ساتھ ایران کا جو یہ مذاکرات کا سلسلہ ہے، بنیادی طور پہ اسلامی جمہوریہ ایران نے جو ایشوز اٹھائے ہیں، وہ 2 اس کے مین زاویے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 2 بنیادی اصولوں پہ استوار ہے۔ ایک یہ ہے کہ پابندیوں کا خاتمہ کیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ ایران کی جو ایٹمی پروگرام ہے اس کے بارے میں ایک واضح موقف سامنے آنا چاہیے۔ اب یہ 2 جو دستاویز ڈاکومنٹس کے جو ان مذاکرات میں پیش کیے گئے ہیں، یہ بڑے وہ واضح ہیں، اور یہ وہی فریم ورک ہے کہ جو اوباما کے دور میں جب امریکہ بھی مذاکرات میں شامل تھا، جب یہ 4+1 کی بجائے 5+1 تھے، تو یہ وہ ساری چیزیں وہ اس میں شامل تھیں۔ اور اسی طرح جب یہ سیکیورٹی کونسل کے اندر یہ قرارداد 2231 منظور ہوئی، تو اس کے اندر بھی جو معاہدے کے اندر جتنی شکیں تھیں، یا پورے کا پورا جو معاہدہ تھا، اس کے اندر بھی یہ 2 چیزوں پہ بنیادی زور دیا گیا تھا، تاکید یہ تھی کہ ایک ایران کے ایٹمی پروگرام کے عنوان سے، اور ایران پہ عائد پابندیوں کے خاتمے کے عنوان سے۔ اب ٹرمپ صاحب نے جب اس معاہدے سے علیحدگی اختیار کی، تو پھر اس کے بعد اس معاہدے کی مختلف شکوں پہ مختلف طرح کے اعتراضات سامنے آنا شروع ہو گئے، اور وہ چیزیں کہ جو طے ہو گئی تھیں 5+1 کے اندر، ان کو دوبارہ متنازع بنایا گیا۔ اس میں پھر ایران کے ایٹمی پروگرام کے عنوان سے نئی نئی چیزیں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سینکشنز کی جو پابندیوں کے جو خاتمے کا طریقہ کار ہے، اس پہ پھر ایک نئی بحث شروع ہو گئی۔ پھر یہ امریکہ نے اپنی طرف سے ایک نئی جسے آپ کہتے ہیں کہ تجویز سامنے لانا شروع کر دی کہ بھئی وہ معاہدہ جو ہے اس میں کچھ کمیاں تھیں، اور نئے معاہدے میں ایران کی میزائل ٹیکنالوجی کو بھی سامنے لایا جائے، اسی طرح ایران کے اندر جو ہیومن رائٹس کی وائلنس ہیں بقول ان کے، اس کو بھی زیر بحث لایا جائے، تیسرا یہ کہ ایران کے جو خطے کے اندر نفوذ ہے، اس کے بارے میں بھی مذاکرات کے اندر اس چیز کو زیر بحث لایا جائے۔ البتہ اسلامی جمہوریہ ایران کا بڑا واضح موقف تھا کہ آپ صرف اس معاہدے کے اندر رہ کے، اس فریم ورک کے اندر رہ کے، یا وہ شکیں جو پہلے قبول ہو چکی ہیں اسی کے اندر رہ کے بات کر سکتے ہیں، اگر آپ مذاکرات کے اندر نئے موضوعات شامل کریں گے تو ایران اس کو قبول نہیں کرے گا۔ پہلے تو اس مسئلے پہ ایک اچھی خاصی ٹینشن رہی کہ وہ 3 نئے مطالبات شامل کرنا چاہ رہے تھے، اور ایران کی طرف سے سختی سے اس کو مسترد کیا گیا۔ اب جو اس وقت صورتحال ہے، وہ جو خود اعلیٰ مذاکرات باقر کنی کی طرف سے، یا خود ایرانی وزیر خارجہ کی طرف سے جو چیزیں میڈیا میں آ رہی ہیں، وہ اسی پہ ہیں کہ ایران تو اس چیز پہ متفق ہے اور تاکید بھی کر رہا ہے کہ ہم نے تو دو بنیادی مطالبات مذاکرات میں پیش کر دی ہیں, اور وہ دونوں مطالبات جو ہیں وہ سابقہ معاہدے کی شکوں کے اندر ہیں, ہم نے کوئی نئی چیز اس میں شامل نہیں کی. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ اس وقت یورپ کا جو یورپی ٹرائیکا جس کو ہم کہیں, تو یورپی ٹرائیکا کا کردار بہت منفی جا رہا ہے. یعنی ابھی تک جو صورتحال سامنے آ رہی ہے, جب یہ 5+1 تھا تو اس وقت 3 سے 4 دھڑے محسوس ہوتے تھے. ایک یہ ہوتا تھا کہ امریکہ کا اپنا ایک انداز تھا اور وہ ایگریسو انداز ہوتا تھا. درمیان میں یورپی یونین جو ہے اس کا جو ٹرائیکا تھے, تین ممالک تھے, فرانس, جرمنی اور برطانیہ, تو وہ کسی حد تک معاملے کو تھوڑا سا بیلنس رکھنے کی کوشش کرتے تھے. ادھر سے رشیا اور چائنا اور ایران تقریباً اس معاہدے کی حمایت میں تھے. تو اس وقت یہ تین حصوں میں بٹا ہوا تھا. لیکن اس وقت ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جو امریکہ کا کردار ہے وہ پورے کا پورا رول جو ہے وہ اس وقت یورپی ٹرائیکا جو ہے وہ انجام دے رہی ہے, اور اس کا موقف, اس کا انداز اور اس کا لب و لہجہ بالکل وہی ہے کہ جو ماضی میں امریکہ کا تھا. یعنی وہ دھونس اور دھاندلی اور زور زبردستی سے جو ہے نا اپنی بات منوانا چاہتے ہیں, وہ مذاکرات کے انداز سے نہیں آنا چاہ رہے. یعنی ابھی جو چھٹے اور ساتویں, بلکہ ساتویں دور کے مذاکرات کا اگر ایک تجزیہ کیا جائے تو اس میں بالکل ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یورپی ٹرائیکا نے وہی امریکہ کی, اسرائیل کی اور بعض عرب ممالک کی لائن لی ہوئی ہے, اور وہ جو وہاں سے اس کو ڈکٹیٹ ہو رہا ہے وہ وہی کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ مذاکرات اس انداز سے آگے نہ بڑھ سکیں. البتہ چائنا اور رشیا کی طرف سے بڑی اچھی خبریں ہیں, اور اسلامی جمہوریہ ایران نے بھی جس انداز سے اپنا موقف بڑا واضح, شفاف اور اس معاہدے کے اس فریم ورک کے اندر پیش کیا, جسے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس طرف سے تو آمادگی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یورپی ٹرائیکا اور امریکہ کس حد تک سنجیدہ ہیں, اور وہ کیا واقعاً اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں, یا اس کے ذریعے سے پھر ایران کے لیے کچھ مشکلات پیدا کرنا چاہتے ہیں.
جی ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ اس گفتگو کے لیے. اور سامعین, اسی گفتگو کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے, ہر پتھر دکھایا, جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے, جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے, دنیا کے ایوان میں کیا سے پہلے دنیا کا ایوان سجایا، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے۔ کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی، کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی، انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے، انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ تور بنایا میرے کملی والے نے، روشنیاں ہی روشنیاں ہیں ہر منزل ہر محفل میں، روشنیاں ہی روشنیاں ہیں ہر منزل ہر محفل میں، جلوائے حق دنیا کو دکھایا، جلوائے حق دنیا کو دکھایا میرے کملی والے نے، جلوائے حق دنیا کو دکھایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ تور بنایا میرے کملی والے نے۔ اس نے کیا تخلیق جہاں کو اس سے بڑا کوئی بھی نہیں، اس سے بڑا کوئی بھی نہیں، اللہ اکبر کہنا سکھایا میرے کملی والے نے، اللہ اکبر کہنا سکھایا، اللہ اکبر کہنا سکھایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ تور بنایا میرے کملی والے نے۔ بھٹکنے والوں کو کس نے شعور راہ دیا، دنیا میں بھٹکنے والوں کو سب کو سبا نے یہی بتایا میرے کملی والے نے، سب کو سبا نے یہی بتایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ تور بنایا، دل کو چراغ تور بنایا میرے کملی والے نے، آنکھوں کو یوں
جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے.
عزیز سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران. سامعین، اس پروگرام کے بعد ہم نشر کریں گے پروگرام یادوں کے جھروکے. پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام دفاع مقدس، اور دفاع مقدس کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام اسلام کی معرفت. اسلام کی معرفت ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. سامعین، اس سے پہلے کہ ہم پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران آپ کی خدمت میں پیش کریں، آپ سامعین کی خدمت میں ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نشر کر رہے ہیں، آپ نوٹ فرما لیں. ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں. شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز، اور جی ہاں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں. جبکہ رات کی تیسری اور آخری نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں. سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں، اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. سامعین، آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ بھی کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ پر آپ جہاں ریڈیو تہران کی نشر کی گئی مختلف نشریات کے پروگرام ہماری آرکائیو میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح سحر ٹی وی کے تمام پروگرام جن میں لائیو پروگرام بھی شامل ہیں، دستاویزی فلمیں بھی شامل ہیں، نیوز بلٹن بھی شامل ہیں، وہ بھی آپ ہماری ویب سائٹ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ سامعین، آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتے چلیں کہ ہماری اس ویب سائٹ پر مسلسل تازہ ترین خبریں بھی اپلوڈ کی جاتی ہیں، لہذا آپ تازہ ترین خبروں سے آشنائی کے لیے بھی ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران.
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران. عزیز سامعین، پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم پہلے افغانستان اور پاکستان کی بعض اہم خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالیں گے، اور اس کے بعد ان میں سے بعض کا قدر تفصیل سے جائزہ لیں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں بم دھماکے. طالبان کا اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی سے اپنی حکومت تسلیم کیے جانے کا مطالبہ. اقوام متحدہ کے نمائندے کی طالبان حکومت کے نائب سربراہ سے ملاقات. پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں سری لنکن مینیجر کے قتل کی مذمت. امریکہ کی جانب سے افغانستان کے اثاثے منجمد کیے جانے کے باعث افغان عوام مشکلات سے دوچار. روس اور ہندوستان کا طالبان سے وسیع البنیاد حکومت کے قیام کا مطالبہ۔ طالبان کے نائب سربراہ کی افغانستان کے بعض شیعہ علماء سے ملاقات۔ اور طالبان اور پنجشیر محاذ کے نمائندوں کے پہلے دور کے مذاکرات۔ سامعین، یہ تھیں پاکستان اور افغانستان کی گزشتہ ہفتے کی کچھ اہم خبریں۔ اب ہم ان میں سے بعض کا قدر تفصیل کے ساتھ جائزہ لیں گے۔ افغانستان کی عبوری طالبان حکومت نے اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی سے اپنی حکومت تسلیم کیے جانے کی درخواست کی ہے۔ طالبان کی عبوری حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اسلامی ممالک سے اپنے اچھے تعلقات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک سے درخواست کی ہے کہ وہ اپنے آئندہ اجلاس میں افغانستان میں طالبان کی حکومت کی حمایت کریں اور اسے تسلیم کریں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کچھ دنوں پہلے کہا تھا کہ اسلامی تعاون تنظیم رواں مہینے میں افغانستان کے بارے میں ہنگامی اجلاس منعقد کرے گی اور افغانستان کو اقتصادی اور انسانی بحران میں مزید پھنسنے سے روکنے کی کوشش کرنے کی اپیل کرے گی۔ واضح رہے کہ اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس 19 دسمبر کو اسلام آباد میں منعقد ہوگا، جس میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس اور چین پر مشتمل گروپ اور یورپی یونین کے وفود کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ اب تک کسی بھی ملک نے افغانستان میں طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ داعش دہشت گرد گروہ نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں جمعے کو ہونے والے دھماکوں کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ داعش دہشت گرد گروہ نے مغربی کابل میں ان دھماکوں کی ذمہ داری قبول کی۔ واضح رہے کہ جمعے کو مغربی کابل میں پے در پے 3 دھماکے ہوئے تھے۔ طالبان کی عبوری حکومت کی وزارت داخلہ نے ان دھماکوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان دھماکوں میں 2 افراد ہلاک اور 1 خاتون سمیت 4 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد طالبان کی اعلان کردہ تعداد سے زیادہ ہے۔ افغانستان میں طالبان کے تسلط کے بعد سے داعش کے حملے بڑھ گئے ہیں اور اس دہشت گرد گروہ نے اکثر حملوں کی ذمہ داری قبول بھی کی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ اس سے پہلے طالبان حکام نے میڈیا سے اپنے انٹرویو میں تاکید کے ساتھ کہا تھا کہ داعش افغانستان کے لیے کوئی سنجیدہ خطرہ نہیں ہے اور ان کے اکثر اڈے ختم ہو گئے ہیں۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا تھا کہ داعش دہشت گرد گروہ اب افغانستان کے لیے کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک چھوٹا گروہ تھا جسے کابل اور جلال آباد میں نابود کر دیا گیا ہے۔ طالبان حکومت کے ترجمان نے کہا کہ طالبان نے گزشتہ 3 مہینوں میں افغانستان میں داعش کے 617 سے زیادہ دہشت گردوں کو گرفتار اور کابل اور جلال آباد میں ان کے 27 خفیہ ٹھکانوں کو تباہ کر دیا ہے۔ طالبان حکام کے دعووں کے باوجود افغانستان میں دہشت گرد گروہ داعش آئے دن حملے کرتا رہتا ہے، جن میں بے گناہ عام شہری مارے جاتے ہیں۔ طالبان اور پنجشیر مزاحمتی محاذ کے نام سے موسوم گروپ کے درمیان مذاکرات ہوئے ہیں۔ فریقین نے مذاکرات کے اختتام تک ایک دوسرے کے ٹھکانوں پر حملہ نہ کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ احمد مسعود کے زیر قیادت پنجشیر مزاحمتی محاذ نامی گروپ کے ایک رکن نے کہا ہے کہ صوبہ پروان میں طالبان کے ساتھ ہونے والے پہلے دور کے مذاکرات میں فریقین نے طے کیا ہے کہ مذاکرات کے اختتام تک ایک دوسرے کے اڈوں پر حملے نہیں کریں گے۔ اس نشست میں طالبان کے وفد کی قیادت، طالبان کی عبوری حکومت کے خفیہ ادارے کے سربراہ محمد محسن ہاشمی اور پنجشیر مزاحمتی محاذ کی قیادت محمد الیاس زاہد نے کی۔ پنشیر مزاحمتی محاذ کے رکن محمد علم عزت یار نے اس ملاقات کے بعد سوشل میڈیا فیس بک پیج پر لکھا ہے کہ طے پایا ہے کہ فریقین ایک دوسرے کا پیغام اپنے اعلی حکام تک پہنچائیں گے اور ملک میں مستقل قیام امن و ثبات کے لیے مذاکرات جاری رکھیں گے۔ دوسری جانب طالبان نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے مذاکرات میں پنشیر کے مسئلے کے حل کا مطالبہ کیا ہے، لیکن مزاحمتی گروپ کا کہنا ہے کہ وہ آئندہ تشکیل پانے والے نظام حکومت کے ڈھانچے کے بارے میں طالبان سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ طالبان کے ثقافتی امور کے کمیشن کے رکن انعام اللہ سمنگانی نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ جو وفد پنشیر سے آیا تھا اس کی زیادہ توجہ پورے نظام یا حکومت پر مرکوز تھی، لیکن چونکہ مطالبات میں کافی فرق تھا اس لیے طے پایا ہے کہ دونوں وفود مسائل کو اپنے رہنماؤں کے سامنے پیش کریں۔ طالبان کے سیاسی شعبے کے رکن نور اللہ نوری نے بھی امید ظاہر کی ہے کہ آئندہ دنوں میں ان مذاکرات کا نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ مزاحمتی پنشیر محاذ کے رکن حامد سیفی نے بھی کہا ہے کہ حالیہ مذاکرات کے بارے میں ہمیں صبر کرنا چاہیے اور نتیجے کا انتظار کرنا چاہیے۔ ان حالات میں احمد مسعود نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ملک میں سب کی مشارکت سے تمام فریقوں کے لیے قابل قبول حکومت تشکیل نہ پائی تو افغانستان الگ تھلگ پڑ جائے گا۔ طالبان مخالف محاذ کے رہنما احمد مسعود نے کہا ہے کہ ہم طالبان سے مذاکرات کر رہے ہیں اور ایک وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کے مطالبے پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں رونما ہونے والے سری لنکن مینیجر کے قتل کی مذمت کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن نے سیالکوٹ واقعے کے مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ جمعے کو پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں پیش آنے والے ہولناک واقعے کی پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن نے شدید مذمت کی ہے۔ پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ سیالکوٹ میں ہجوم نے بے بنیاد الزامات پر ناقابل تصور بربریت کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن ایچ آر سی پی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پاکستان میں انتہا پسندی انتہائی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ کمیشن نے سیالکوٹ واقعے کی فوری اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس واقعے پر ریاست کا رد عمل بزدلانہ رہا ہے۔ پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن نے کہا ہے کہ ریاست کو انتہائی دائیں بازو کے ساتھ ساز باز کا سلسلہ بند کرنا ہوگا۔ خیال رہے کہ سیالکوٹ میں اسپورٹس گارمنٹ فیکٹری کے غیر مسلم سری لنکن مینیجر پرینتھا کمارا پر فیکٹری کے ملازمین نے مذہبی پوسٹر اتارنے کا الزام لگا کر اسے بہیمانہ انداز میں قتل کرنے کے بعد مقتول کی لاش نظر آتش کر دی تھی۔ اس واقعے کی پاکستان بھر میں مذمت کی گئی ہے اور پولیس نے چھاپے مار کر 100 سے زیادہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ یورپی یونین نے بھی کہا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر تشویش ہے۔ پاکستان میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی سے اس ملک کی ساکھ عالمی سطح پر بری طرح متاثر ہوئی ہے اور جمعے کے روز سیالکوٹ کے واقعے نے جلتی پر تیل کا کام کر دیا۔ یورپی یونین نے پاکستان میں حالیہ مذہبی انتہا پسندی، عدم برداشت، آزادی اظہار اور آزادی صحافت پر پابندی کے تئیں تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یورپی یونین نے مزید کہا ہے کہ جبری گمشدگیاں، تشدد اور انصاف کے حصول میں رکاوٹیں ناقابل قبول ہیں۔ بتایا جائے کہ حکومت پاکستان نے نفرت پھیلانے والوں کے خلاف کیا کیا ہے۔ امریکہ کے ہاتھوں افغانستان کے اثاثے منجمد کر لینے کے باعث یہ ملک انسانی بحران کی دہلیز پر کھڑا ہے۔ اس کے باوجود کابل کے خلاف واشنگٹن کے دشمنانہ اقدامات جاری ہیں۔ افغانستان کے امور میں امریکی مندوب تھامس ویسٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ جب تک طالبان امریکہ کی شرطوں پر عمل نہیں کریں گے اس وقت تک افغانستان کے منجمد اثاثے آزاد نہیں کیے جائیں گے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ امریکہ اور مغربی ممالک نے مختلف بہانوں سے افغانستان کے اثاثے بلاک کر دیے ہیں۔ 15 اگست کو افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آتے ہی امریکہ نے انسانی حقوق کے مسائل کو بہانہ بنا کر افغانستان کے اثاثے منجمد کر لیے، جن کی مالیت تقریباً 10 ارب ڈالر بتائی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ نے اس سے پہلے اعلان کیا تھا کہ اس ملک میں 39 ملین افراد کو معاشی بحران کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کے اعلان کے مطابق افغانستان سے 20 سال کے بعد امریکہ کے انخلا اور طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد غربت کے باعث موسم سرما میں غذائی اشیاء کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان میں 2,30,00,000 افراد کو شدید بھکمری کے خطرے کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان برائے پناہ گزینہ بابر بلوچ نے افغانستان کا دورہ کرنے کے بعد اعلان کیا ہے کہ وہاں لاوارث خاندانوں کو گرم کپڑوں، گھروں کو گرم رکھنے کے لیے ایندھن، غذائی اشیاء اور دواؤں کی سخت ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں انسانی حقوق کا بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور اس ملک میں بھکمری اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ بابر بلوچ نے خبردار کیا کہ افغانستان میں بڑھتے ہوئے مسائل کا سب سے زیادہ نقصان بچوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے اور 10,00,000 بچے موت کے خطرے سے روبرو ہیں۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 24 آذر، 10 جمادی الاول اور 15 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ دس جمادی الاول سن 380 ہجری قمری کو مشہور ایرانی منجم اور ریاضی دان ابو جعفر ابن ایوب طبری کا انتقال ہوا۔ اس معروف منجم کی 6 فصل کے عنوان سے فارسی زبان میں ایک بڑی کتاب اب بھی موجود ہے، جو علم نجوم اور فلکیات کے متعدد سوالات و جوابات پر مشتمل ہے۔ دس جمادی الاول سن 584 ہجری قمری کو حافظ قرآن اور محدث محمد ابن حازم حمدانی نے بغداد میں وفات پائی۔ وہ زین الدین کے نام سے معروف تھے اور علم حدیث اور حفظ آیات و روایات میں اپنے زمانے میں بے نظیر تھے۔ انہوں نے اپنی 35 سالہ زندگی میں بہت سی کتابیں تالیف کیں، جن میں الاعتبار فی بیان الناسخ والمنسوخ خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ اس کے علاوہ سلسلۃ الذہب بھی ان کی ایک اہم کتاب ہے۔ دسمبر سن 1516 عیسوی کو جنوبی امریکہ میں واقع ملک ارجنٹائن کے ساحلی علاقوں کا پتہ چلنے کے 1 سال کے بعد ہسپانوی تارکین وطن کے پہلے گروپ نے اس سرزمین پر قدم رکھا اور اس طرح اس بار اسپین کے تسلط کا آغاز ہو گیا۔ ارجنٹائن پر اسپین کا تسلط 1916 تک جاری رہا اور بالآخر ارجنٹائن کے عوام کی تحریک آزادی رنگ لائی، نیس ملک کو مکمل طور سے آزادی نصیب ہوئی۔ ارجنٹائن کا رقبہ 27,80,000 مربع کلومیٹر ہے اور یہ ملک بحر اوقیانوس کے ساحل پر چلی، یوراگوئے، برازیل، بولیویا اور پیراگوئے کے پڑوس میں واقع ہے۔ پندرہ دسمبر سن 1852 عیسوی کو فرانسیسی سائنسدان اور ماہر طبعیات ہینری بیکرل پیرس میں پیدا ہوئے۔ جرمن سائنسدان رونٹنگن کے ذریعے ایکس ریز دریافت کیے جانے کے بعد وہ ایسی اشیاء دریافت کرنے کی کوشش میں لگ گئے جن سے ایکس ریز نکلتی ہیں۔ بیکرل نے 1896 میں ایسی اشیاء دریافت کر لیں جو ریڈیو ایکٹیو کی حامل ہیں اور ایکس ریز پیدا کرتی ہیں۔ اسی بنا پر بیکرل کو 1902 میں فزکس کا نوبل انعام دیا گیا۔ پندرہ دسمبر سن 1859 عیسوی کو پولینڈ کے ادیب، طبیب اور ماہر لسانیات ڈاکٹر زامین ہوف پیدا ہوئے۔ انہوں نے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ایک مشترکہ زبان ایجاد کرنے کی کوشش کی، اور ان کا خیال تھا کہ وہ اس طرح مختلف قوموں کو ایک دوسرے کے نزدیک تر کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر زامین ہوف کو یورپی زبانوں کے بارے میں وسیع اور گہری معلومات تھیں۔ انہوں نے ایسپرانٹو نامی ایک مخصوص زبان ایجاد کی۔ ایسپرانٹو کا مطلب امید ہے، اور اس میں املا کی پریشانی نہیں ہے کیونکہ اس زبان میں جیسے پڑھا جاتا ہے ویسے ہی لکھا جاتا ہے۔ بہرحال یہ زبان ڈاکٹر زامین ہوف کے حسب منشا رائج نہ ہو سکی اور بین الاقوامی زبان نہ بن سکی۔ دس جمادی الاول سن 1341 ہجری قمری کو معروف عالم دین سید ابو بکر حضرمی علوی نے ہندوستان کے شہر حیدرآباد میں وفات پائی۔ وہ سن 1262 ہجری قمری میں پیدا ہوئے اور نوجوانی سے ہی دینی علوم حاصل کرنے شروع کر دیے۔ انہوں نے تحصیل علم کے سلسلے کو بہت سنجیدگی کے ساتھ جاری رکھا۔ علاوہ ازیں شعر و ادب کے بارے میں بھی انہوں نے بہت مطالعہ کیا۔ حضرمی علوی کی کتابوں میں الشہاب الثاقب اور فتوحات الباحث کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ چوبیس آذر سن 1329 ہجری شمسی کو حجت الاسلام شیخ مہدی وائز خراسانی نے وفات پائی۔ وہ اپنے زمانے کے ایک مشہور وائز تھے اور معارف اسلامیوں اہل بیت علیہم السلام کی ترویج و تبلیغ میں سنجیدہ عزم کے حامل تھے۔ حجت الاسلام شیخ مہدی وائز مشہد اور ایران کے دیگر شہروں اور مقدس مقامات پر اور عراق کے مقدس شہروں کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور نجف میں حضرت علی علیہ السلام کے روزوں کے صحن میں رونق افروز ممبر ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے تقریباً 70 سال تک تبلیغ انجام دینے کے بعد 82 سال کی عمر میں مشہد میں وفات پائی، اور حضرت امام رضا علیہ السلام کے روزے میں ان کو سپرد خاک کیا گیا۔
عزیز سامعین، پروگرام مقدس دفاع کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ باسریت کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ایران عراق جنگ میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی مدبرانہ الہی اور حکیمانہ قیادت کے ایرانی مجاہدین اور عوام پر مرتب ہونے والے اثرات کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ عزیز سامعین، جیسا کہ ہم گزشتہ پروگراموں میں عرض کر چکے ہیں کہ 80 کے عشر میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے فوراً بعد عراق کے سابق ڈکٹیٹر صدام حسین نے استعماری طاقتوں کے اشارے پر ایران کے نوخیز اسلامی انقلاب اور اسلامی حکومت کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا اور جہریت کے آغاز میں بعض سرحدی شہروں پر قبضہ بھی کر لیا، لیکن اس دوران ایرانی مجاہدین نے اپنی قیادت اور اپنے نظریے کی طاقت کے بلبوتے صدامی لشکر کا بھرپور مقابلہ کیا اور آہستہ آہستہ اپنے مقبوضہ علاقے بھی آزاد کرا لیے۔ ایرانی عوام کی اس کامیابی میں نوجوان مجاہدین کے جوش و جذبے اور عزم بالجزم کا بنیادی کردار تھا۔ ایرانی مجاہدین میں یہ عزم و حوصلہ اور شوق شہادت پیدا کرنے میں جس ہستی کا سب سے اہم کردار ہے وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔ آپ نے اپنے بیانات اور خطبات سے مجاہدین میں ایسی انقلابی روح پھونک دی کہ مجاہدین بڑی سے بڑی مشکل اور بڑی سے بڑی مصیبت سے ٹکرا جاتے اور اپنی جان تک کی پرواہ نہ کرتے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی مدبرانہ اور الہی قیادت کے نتیجے میں ایک کم تربیت یافتہ اور جدید ہتھیاروں سے محروم رضاکار فوجی خطے کی سب سے بڑی اور مضبوط فوج کو ناکوں چنے چبا دینے میں کامیاب رہا۔ ایرانی نوجوانوں نے جذبہ شہادت سے لیس ہو کر ایسے لشکر کو شکست دی جس کو دنیا کی دو بڑی طاقتوں امریکہ اور سوویت یونین کے علاوہ علاقے کے عرب ممالک کی بھی دامے درمے سخنے ہر طرح کی مدد حاصل تھی۔ ایرانی مجاہدین نے کم ترین ہتھیاروں کے ساتھ سب سے پہلے خرم شہر کا قبضہ چھڑایا، پھر آبادان کا محاصرہ توڑا، شلمچے کے محاذ پر بہادری کے عظیم جوہر دکھائے، ٹھاٹھے مارتے دریائے اروند کو اپنی دلیری سے عبور کر کے دشمن پر حملہ کیا، عراقی جزیرے فاو پر قبضہ کیا اور مرساد جیسے فوجی آپریشن انجام دے کر دشمن کو حیران و پریشان کر دیا۔ بیت المقدس فوجی آپریشن ہو یا خیبر آپریشن، کربلا ایک سے لے کر کربلا پانچ تک کی فوجی کاروائیاں ہوں یا انقلاب دشمن خائنوں کے خلاف مرساد نامی کاروائی، ان سب میں ایرانی مجاہدین نے اپنے قائد و رہبر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے اور اپنے انقلاب اور سرزمین کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا۔ ایرانی مجاہدین نے اس 8 سالہ مقدس دفاع میں 100 سے زیادہ مختلف فوجی آپریشن انجام دے کر میدان جنگ میں گراں قدر تجربات حاصل کیے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایرانی مجاہدین کے عزم و حوصلے اور پختہ ایمان کے بارے میں فرماتے تھے، ہم اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے اس طولانی اور غیر مساوی جنگ میں صرف ایمان کے اسلحے پر بھروسہ کیا اور خدائے بزرگ پر توکل کیا اور امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ کی دعا کے نتیجے میں اپنے آپ پر یقین اور خود اعتمادی کا جذبہ پیدا کیا۔ ہمارے دلیر اور بہادر مردوں اور شیر دل خواتین نے خود اعتمادی کے اسلحے سے لیس ہو کر کامیابی حاصل کی اور ہم اس پر خداوند عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کسی طاقت اور ریاست کا ہم پر کسی قسم کا کوئی احسان نہیں۔ اب ہماری عوام ایک تجربہ کار قوم بن کر ابھری ہے جو خداوند عالم کی ذات پر تکیہ کرتے ہوئے تن و تنہا اور مظلومانہ انداز سے دشمن کے خلاف ڈٹی رہی اور سخت ترین اور مشکل ترین فوجی کاروائیوں میں ہمارے رضاکاروں نے ملک کے دفاع اور جارحین کے خلاف دفاع میں کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل کیں اور جنگ کے دوران کئی کارخانوں کی تعمیر نو اور دفاعی میدان کے کئی شعبوں میں کسی بیرونی مشاورت اور ماہرین کے بغیر کامیابیاں بھی حاصل کیں۔ ایرانی قوم اور قیادت کو صدام کی طرف سے مسلط کردہ جنگ کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات اور پریشانیاں دیکھنی پڑیں، لیکن ایران اسلامی نے ان خطرات سے مواقع پیدا کیے۔ اسی جنگ کی بدولت ایران کا دفاعی نظام مضبوط ہوا اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا۔ اسی جنگ کی وجہ سے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی جیسا ادارہ فوجی میدان میں مضبوط و مستحکم ہوا۔ رضاکار فورس بسیج بھی اس جنگ کا دیا ہوا گویا ایک تحفہ ہے۔ اگر جنگ نہ ہوتی تو رضاکار فورس کی تشکیل کا اعلان بھی نہ ہوتا۔ رضاکار فورس بسیج کے ذریعے جو کارہائے نمایاں ابھی تک انجام پائے ہیں وہ اگر جنگ نہ ہوتی تو ہرگز انجام نہ پا سکتے۔ جنگ کے دوران کوئی بھی ملک ایران کو دفاعی میدان میں معمولی مدد کرنے کے لیے تیار نہ تھا، اور بقول رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی، ایران کو کانٹے دار تار بھی دینے کے لیے دنیا تیار نہ تھی۔ ایرانی ماہرین نے اپنی نوجوان لیکن باصلاحیت نسل پر بھروسہ کیا اور جنگ کے دوران دفاعی صنعت میں کئی اہم کارنامے انجام دیے۔ ایران عراق جنگ کے آغاز میں ایران آرٹلری کا سامان تیار نہیں کر سکتا تھا، اسی طرح میزائل بنانے کی صلاحیت بھی نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن جنگ کے تجربات کی روشنی میں ایرانی ماہرین نے زمین سے زمین، زمین سے فضا اور زمین سے سمندر تک مار کرنے والے میزائل تیار کیے، اور اس وقت ایران کی میزائل ٹیکنالوجی اس سطح پر پہنچ چکی ہے کہ امریکہ سمیت عالمی طاقتیں ایران کی میزائل ٹیکنالوجی سے خوفزدہ ہیں اور وہ اس طاقت کو ختم کرنے کے لیے مختلف طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہیں۔ سامن، ایران عراق جنگ کے دوران حاصل شدہ تجربات بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ جنگ کو مؤثر انداز سے چلانے والے کمانڈر مینجمنٹ کے وسیع تجربات کی روشنی میں دیگر شعبہ جات میں بھی اپنی خدمات احسن طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ جنگ اس بات کا باعث بنی کہ ایسے اعلیٰ اور مستعد ذہن نیز انتظام و انسرام کی صلاحیت رکھنے والے افراد معاشرے میں کھل کر سامنے آئے۔ آج بھی جنگی ماہرین جب ایرانی مجاہدین کی جنگی پلاننگ اور مختلف فوجی منصوبہ بندی اور فوجی آپریشنوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایرانی مجاہدین نے بغیر کسی اسٹاف کالج، کسی ملٹری کالج سے لمبی چوڑی ٹریننگ کے بغیر اس قدر بڑی بڑی فوجی کاروائیاں کامیابی کے ساتھ انجام دیں جو یقیناً فوجی دنیا میں ایک کارنامے سے کم نہیں۔ ایران عراق جنگ کا تجزیہ کرنے والوں کی متفقہ رائے ہے کہ اس جنگ میں کامیابی کی بنیادی وجہ ایران اسلامی کی وہ روحانی پرکشش، دور اندیش، نڈر، مضبوط، حکیم اور خداوند عالم کی ذات پر مکمل ایمان و بھروسہ رکھنے والی عوامی اور الہی قیادت تھی جس نے اس 8 سالہ مقدس دفاع کو پوری قوت و استقامت کے ساتھ جاری رکھنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ کے عظیم خطرات کو مواقع میں تبدیل کر دیا اور سخت ترین مشکلات اور مصیبتوں کے باوجود جنگ کو ایک نعمت تک قرار دیا۔ اس جنگ سے ایرانی قوم کے اندر جہاں خود اعتمادی بڑھی، وہاں دنیا بھر کے حریت پسند تنظیموں اور جماعتوں کو بھی حوصلہ ملا کہ کم ترین وسائل اور امکانات کے ساتھ بڑی طاقتوں کے خلاف مقابلہ اور مبارزہ کیا جا سکتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قیادت سے ایرانی قوم میں دشمن کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن جانے کا حوصلہ اور عزم دیا، جار قوتوں کے خلاف استقامت و مقاومت کا درس دیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ کے ذریعے ملک میں مزید اتحاد و انسجام بھی پیدا کیا اور صدام کو ایک بند گلی میں دھکیل دیا۔ کم ترین ہتھیاروں اور کم ترین فوجی دفاعی تجربات کے باوجود دشمن کا 8 سال تک مقابلہ کرنا الہی توفیقات اور الہی قیادت کے بغیر ممکن نہ تھا۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت نے اس جنگ کو ایک ایسے مقدس دفاع میں تبدیل کر دیا جس میں شرکت ہر ایرانی نوجوان اپنا فریضہ سمجھتا تھا، اور عوام الناس کی طرف سے اس مقدس دفاع میں وسیع شرکت اس بات کا باعث بنی کہ اسلامی حکومت اس جنگ کو 8 سال تک جاری رکھنے میں کامیاب رہی۔ دشمن کی جارحیت کے مقابلے میں ایران کا بے مثال دفاع ایک تاریخی کامیابی ہے جسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت کا مرہون منت قرار دیا جا سکتا ہے، اور اسے تاریخ معاصر میں سنہری الفاظ سے لکھا اور یاد رکھا جائے گا۔ اور سامعین اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔
اسلام کی معرفت۔
عزیز سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم اصول دین کے ایک اہم رکن معاد یعنی قیامت کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔
سامعین، معاد عربی کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی ہے واپس لوٹنے کی جگہ، لیکن اصطلاح میں معاد یا قیامت کا مطلب قیامت میں جسم میں روح کی واپسی اور انسان کا دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ قیامت یا معاد پر عقیدے کے مطابق تمام انسان قیامت میں زندہ ہوں گے، ان کے اعمال خدا کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق جزا اور سزا پائیں گے۔ معاد یا قیامت انبیاء اور نورانی تعلیمات الہی کا ایک بنیادی موضوع رہا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں بھی قیامت اصول دین میں شامل ہے اور اس کو خاص اہمیت حاصل ہے، اور بہت سی آیات قرآنی میں بھی قیامت کا ذکر ہے۔ تو قیامت سے پہلے ایک نظر موت کے مسئلے پر ڈالتے ہیں۔
اگرچہ زندگی اہم ترین عطیہ الہی ہے اور زندگی کا خاتمہ بے حد غمگین اور وحشتناک ہے، لیکن بہرحال ایک دن ہر انسان کو موت آنی ہے۔ قرآن کے مطابق ہر انسان کی موت ہونی ہے اور کوئی بھی اس دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ انسان کی عمر تیزی سے گزرتی ہے اور سرمایہ جوانی دیکھتے دیکھتے جاتا رہتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہماری حیات بخش سانسیں موت اور ہماری دنیائی زندگی کے خاتمے کی طرف ایک قدم ہے۔ بہرحال تمام جانداروں میں صرف انسان ہی موت سے ڈرتا ہے اور تشویش میں رہتا ہے۔
جانور اپنی موت کے بارے میں نہیں سوچتے۔ جو چیز جانوروں میں دکھائی دیتی ہے وہ خطرے سے جان بچانے کا غریزہ ہے۔ اگرچہ زندگی سے لگاؤ اور محبت تمام جانداروں میں پائی جانے والی ناقابل انکار حقیقت ہے، لیکن انسان اپنی زندگی سے محبت کے ساتھ ساتھ زندگی جاویدہ کی بھی آرزو رکھتا ہے، لہٰذا اپنی پوری طاقت سے موت کا مقابلہ کرتا ہے اور زندہ رہنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ زندگی جاوید کا خیال صرف انسان کی صفت ہے۔
موت ایک ناقابل انکار حقیقت ہے اور انسان ہمیشہ موت کا معمہ حل کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ موت انسان کے لیے ہمیشہ ایک چیلنج بنی رہی ہے۔ موت کے بارے میں مختلف لوگوں کا مختلف رد عمل بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ موت کے بارے میں اکثر لوگوں کا فطری رد عمل خوف و ہراس ہوتا ہے۔ موت انسان کی آرزوؤں اور امیدوں پر پانی پھیر دیتی ہے اور خواہشات کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ موت کے بارے میں ابہام انسان کی تشویش اور وحشت کی ایک وجہ ہے۔ انسان کے لیے موت ایک مبہم اور انسلجھا مسئلہ ہے اور اس کو نہیں پتا کہ موت کے بعد اس کا کیا حشر ہوگا۔ بہرحال موت کی یاد انسان سے اس کی خوشی اور آرام چھین لیتی ہے۔
سامعین، صدیوں سے مفکرین اور فلاسفہ انسان کے دل سے موت کا خوف نکالنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بھی موت کے راز سے پردہ نہیں اٹھا پایا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ موت ایک ایسا راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کی سمجھ سے دور رکھا ہے۔ دراصل موت ایک ایسا راز ہے کہ جب تک انسان خود اس کا مزہ نہیں چکھ لے گا تب تک اس کی سمجھ میں موت کی حقیقت نہیں آ سکتی۔ انسان جب بھی اپنے بارے میں اور اپنے آس پاس کی دنیا کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ اپنے آپ سے سوال پوچھتا ہے کہ وہ دنیا میں کیوں آیا ہے، موت کیوں اس شیریں زندگی اور ان خوشیوں کے درمیان جدائی پیدا کر دیتی ہے، اور یہ کہ اس سفر کی آخری منزل کہاں ہے۔ موت کے بعد کی دنیا اور اس کے بارے میں متعدد سوالوں نے صدیوں سے مفکرین کے دماغ کو الجھا رکھا ہے۔ مثلاً بیلجیم کے مصنف، شاعر اور فلسفی موریس میٹرلنگ اعتراف کرتے ہیں کہ موت کے بارے میں ہماری سوچ اپنی لاش کے انجام کو سمجھنے سے آگے نہیں جاتی، اور یہ کہ ہم انسان کی حتمی منزل کے ادراک سے قاصر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر خدا پر اور کائنات پر ہمارا ایمان نہ ہو تو ہم یہ سمجھنے سے قاصر رہیں گے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں اور ہماری آخری منزل کون سی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ نہیں جانو گے کہ کہاں سے آئے ہو تو یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں جانا ہے۔ کہنا چاہیے کہ اس الجھن اور پریشانی کی واحد رائے حل معاد یا قیامت پر ایمان ہے، لہذا پوشیدہ دنیاؤں سے آگہی کے لیے انسان کا قابل اعتماد اور معتبر ذریعہ دین ہے، اور موت کے بعد کی دنیا سے آشنائی کا بھی یہی بہترین ذریعہ ہے۔ دین پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے اور انسان کو دائمی کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے۔ ادیانِ الٰہی کے مطابق انسان کی حقیقی سعادت ایک دوسری دنیا اور موت سے گزرنے کے بعد ہی ممکن ہے۔ اسی وجہ سے تمام ادیانِ الٰہی کا ایک بنیادی ترین اصول قیامت پر ایمان ہے۔ پیغمبرانِ الٰہی نے قیامت کی حقیقت کے سلسلے میں موت کی حقیقت کے بعض پہلوؤں کو بھی اجاگر کیا ہے، اور پوری جرأت کے ساتھ یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ انسان موت اور اس کے بعد کے حالات کے بارے میں جتنا بھی جانتا ہے وہ صرف انبیاء کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔
سامعین، آئیے اب موت کے قرآنی مفہوم پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ قرآن کے مطابق موت کا مطلب فنا اور نابودی نہیں ہے، بلکہ جاویدانگی اور بقا کی طرف کھلنے والا ایک دریچہ ہے۔ زندگی کی حقیقت کی طرح موت کی حقیقت بھی اسرار ہستی میں شامل ہے، اور جس کو ہم موت کہتے ہیں وہ صرف اس کے آثار ہیں۔ قرآنی آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موت اس دنیا سے ایک دیگر دنیا کی طرف منتقلی کا نام ہے۔ خداوند کریم سورہ زمر کی آیت نمبر 42 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو روحوں کو موت کے وقت اپنی طرف بلا لیتا ہے، اور جو نہیں مرتے ہیں ان کی روحوں کو بھی نیند کے وقت طلب کر لیتا ہے، اور پھر جس کی موت کا فیصلہ کر لیتا ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقررہ مدت کے لیے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ آیت اور دیگر قرآنی آیات میں موت کا مفہوم سمجھانے کے لیے لفظ توفی کا استعمال ہوا ہے، جس کے معنی واپس لینا اور کسی چیز کو پوری طرح سے تحویل میں لے لینا ہے۔ موت کے لیے اس لفظ کے استعمال کا مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت انسان کی حقیقت وجودی پوری اور مکمل واپس لے لی گئی ہے اور آخرت کی جگہ منتقل کر دی گئی ہے۔
سامعین، اسلام کے مطابق انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کی تخلیق جسم اور روح سے ہوئی ہے۔ انسان کا جسم کچھ مادیات کا پیکر ہے جو مادی قوانین کا تابع ہے، یعنی جسم کا ایک وزن ہوتا ہے، حجم ہوتا ہے، اور اس کی زندگی وقت اور مقام کی تابع ہے۔ انسان کا جسم قدرتی چیزوں کا اثر لیتا ہے، مثلاً سردی، گرمی، بڑھاپا اور پجمردگی کا اثر، اور بالآخر ایک دن وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کی روح کسی مادے سے نہیں بنی ہے، اور مادیات کے خواص کا اس پر اثر نہیں ہوتا۔ موت واقع ہونے سے انسان کی روح بدن سے اپنا تعلق توڑ لیتی ہے، اس کے بعد جسم آہستہ آہستہ نابود ہو جاتا ہے۔ لیکن جو چیز نابود نہیں ہوتی اور صحیح و سالم فرشتوں کے سپورٹ کی جاتی ہے، انسان کا مادی جسم نہیں ہے بلکہ اس کی حقیقت وجودی ہے، جس کی تعبیر قرآن نے نفس اور روح کے نام سے کی ہے اور موت کے بعد بھی اپنی حیات کو جاری رکھتی ہے۔
ماہرین جسم اور روح کے تعلق کو واضح کرنے کے لیے بہت سی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ وہ اپنی مثالوں میں جسم کو گاڑی اور روح کو ڈرائیور قرار دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں قابل تصور ہیں۔ بعض اوقات گاڑی اسٹارٹ ہوتی ہے اور ڈرائیور اپنی سیٹ پر ہوتا ہے، یعنی جسم زندہ اور فعال اور روح جسم کے ساتھ ہے، لہذا یہ بیداری کی حالت ہے۔ بعض اوقات گاڑی تو اسٹارٹ ہوتی ہے لیکن ڈرائیور اس سے اتر کر جا رہا ہے، یعنی بدن زندہ ہے اور روح اس سے تھوڑی دور چلی گئی ہے، یہ نیند کی حالت ہوتی ہے۔ سوتے وقت انسان کا بدن زندہ اور اس کے بہت سے اعضا فعال رہتے ہیں۔ بعض اوقات گاڑی پرانی اور کھٹارا ہو چکی ہوتی ہے اور ڈرائیور بھی گاڑی چھوڑ کر جا چکا ہوتا ہے۔ اس حالت کا مطلب ہے کہ انسان بیکار ہو گیا ہے اور روح بدن کو خیر بات کہہ چکی ہے اور اب موت کا وقت ہے۔ ان تین مثالوں سے مختلف حالتوں میں انسان کے بدن اور روح کا تعلق اور پھر موت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اگرچہ بعض افراد اپنی سطحی سوچ کی بنیاد پر موت کو نابودی اور فنا کے مترادف قرار دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں موت انسان کی نابودی اور زوال نہیں ہے بلکہ زندگی کے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے تک منتقلی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ خیال مت کرنا کہ موت سے نابود ہو جاؤ گے، بلکہ موت کے ذریعے ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہوتے ہو۔
سامعین، انسان موت کے بعد اپنی حیات کے ایک دیگر مرحلے میں داخل ہوتا ہے اور اس مرحلے کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار موت سے پہلے کی زندگی میں نیک یا بد اعمال پر ہے۔ جس طرح دنیا میں جنین کی منتقلی انسان کی پیدائش اور نئی زندگی شمار ہوتی ہے، اسی طرح موت دنیا کی زندگی سے آخرت کی طرف اس کی منتقلی اور ایک نئی زندگی کا نقطۂ آغاز ہے۔
Thank you.